الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم.
میرے مرشد میرے شیخ شیخ العرب العجم قطب العالم معالی باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت کا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ جل جلالہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے یہاں جب خانقاہ میں پہلی دفعہ ابتدا میں حاضری ہوئی تو ایک عجیب چیز دیکھی کہ سنتوں کا تکرار اور عملی طور پر کہ نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں. اس زمانے میں حضرت رحمت اللہ علیہ خود کر کے دکھاتے تھے، رکو کر کے سجدہ کر کے، اور ہمیں فرماتے تھے کراؤ دکھاؤ. الحمدللہ، تو نماز کی سنت کا تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے، کیونکہ علم زندہ رہتا ہے تکرار سے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ علم زندہ رہتا ہے تکرار سے، اور عشق زندہ رہتا ہے صحبت ابرار سے. لہذا اگر اللہ والوں کے پاس نہ جائے گا، اللہ تعالی کے عاشقین کے پاس نہ جائے گا، تو عشق ٹھنڈا پڑ جائے گا. اور علمی مذاکرہ نہ ہوگا تو بھول جائے گا. اور کہنے سننے سے فائدہ ہوتا ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول کے نماز کی سنتوں کا مذاکرہ سے میں سکھاتے تھے، دیکھو جب کھڑے ہو تو اپنے پاؤں کو بالکل سیدھا رکھو، ایسے بالکل سیدھا قبلے کی طرف، ایسے ٹیڑھے نہ ہو پاؤں، بالکل سیدھا. اور جب کھڑا ہو تو سیدھا کھڑا ہو، نہ اکڑ کے نہ جھک کے، اپنی عام حالت میں اکڑے بھی نہیں اور جھکے بھی نہیں، جھکنا بھی خلاف سنت ہے، اپنی عام حالت میں کھڑا، اور نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھا جائے. اور مردوں کے لیے سنت ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھائیں تو ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور اپنی جگہ گردن کو نہ چھیڑا جائے،
اور اپنے ہاتھوں کو کان کی لو تک لے جائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کچھ مشق کریں کہ ہاتھ کو ایسے قبلے کی طرف سامنے کرنے کی مشق کریں, ہتھیلی کو تھوڑا سا ایسے پیچھے کر کے کان کی لو تک لے گیا. اب یہ مشق تھوڑی سی کریں, کچھ دن توجہ چاہیے ہوگی, پھر عادت بن جائے گی, پھر عبادت بن جائے گی. اور جو مشقت ہو رہی ہے کچھ دن توجہ کی وجہ سے, جو مشقت ہو رہی ہے اس مشقت پر اجر ملے گا. ابتدا میں مشقت پر اجر ملے گا, پھر ساری زندگی بغیر مشقت کرنے کی کرے گا, لیکن بغیر مشقت کرنے کے باوجود بھی اس کو مشقت کا اجر ملے گا. اور کان کی لو تک لے جا کر پھر ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ, سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر ایسے رکھا, تین انگلیوں کو سامنے اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لیا, اس طریقے سے سامنے رکھا اور چھوڑ دیا خود بخود تحت سرہ, ناف کے نیچے پہنچ جائے گا. یہ سنت طریقہ ہو گیا ہاتھ باندھنے کا مردوں کے لیے, خواتین کے لیے نہیں. خواتین اور کزن, میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک صاحب آئے کہ حضرت یہ میرا کزن ہے. فرمایا اچھا کزن ہے, کاف تمثیل کا, مثل زن یعنی مثل عورت, لہذا خواتین اور مثل خواتین وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. سنت طریقہ کہ تحت سرہ, بہرحال یہ مردوں کے لیے سنت ہوگی. اللہ تعالی مجھ کو بھی توفیق دے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا, کتنا ایک ہزار رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اس کو عملی طور پر اپنے پہلے اپنے پاؤں کو دیکھیں, پھر دیکھیں میں سیدھا کھڑا ہوں کہ نہیں, اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھیں. جب اس کی ابتدا میں توجہ ہوگی تو اس کی نماز میں بھی توجہ ہوگی. یہ جو ہم شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا, تو جس کی ابتدا ایسی ہوگی تو پوری نماز میں دل کیسے لگے گا. تھوڑی سی توجہ کر لیں بس, پھر اس کے بعد نماز میں بھی دل لگنے لگے گا. اور مسئلہ یہی ہے کہ نماز میں دل کا لگنا ضروری نہیں ہے, لگانا ضروری ہے. لگنا ضروری نہیں ہے, لگانا ضروری ہے. اور اگر لگانے کے باوجود نہ لگے اس کے کوئی نقصان نہیں, بس لگاتا رہے. لہذا اگر کبھی خیالات ادھر ادھر چلے جائیں ان کو پکڑ کے واپس لے آئیں بس, بلکہ ان کو پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں, جو خیالات جا رہے ہیں ان کو جانے دیں, اپنے خیال کو نماز میں کر لیں بس کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, بس اتنا سا کافی, باقی خیال آتے رہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے یہ تو شاہراہ کی طرح ہے, سپر ہائی وے کی طرح ہے. اس میں تو ڈمپر بھی چلے گا, ٹرالر بھی چلے گا, راکٹ گاڑی بھی چلے گی, بس بھی ہوگی, کار بھی ہوگی, جیپ بھی ہوگی, گدھا گاڑی بھی چلے گی اور کھوتا گاڑی بھی چلے گی. یہ تو شاہراہ ہے, کوئی سائیکل پہ جائے گا, کوئی موٹر سائیکل پہ جائے گا. لیکن جس آدمی کو اب کراچی سے سفر کیا لاہور جانا ہے, اب اگر وہ ہر ایک کو ایسے دیکھتا رہے کہ تم یوں کر رہے ہو, تم ایسے کیوں کر رہے ہو, تو اس کی تو اپنی منزل خراب ہو جائے گی, منزل کھوٹی ہو جائے گی. لہذا اس کا کیا کام ہے, کہ وہ بس نشانات پہ نظر رکھے کہ اب یہ نشان اچھا اب لاہور 1000 کلومیٹر رہ گیا, اچھا اب لاہور جو ہے وہ 900 کلومیٹر رہ گیا, اب 500 کلومیٹر رہ گیا, بس اس نشان اس نظر پہ چلتا رہے. یہ آسان کام ہے. اس لیے اہل اللہ سے اور علماء ربانیین سے ملتا رہے. ایک شخص نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میرے معمولات تھے, تہجد بھی پڑھتا تھا, نوافل کا اہتمام, ان تمام چیزوں کا میں اہتمام کیا کرتا تھا. نتیجہ یہ آیا کہ پہلے نوافل چھوٹے, پھر سنتیں بھی چھوڑنے لگا, اب تو فرض بھی خطرے میں پڑ گیا. حکیم الامت مجدد الملت پوری اس سے تفصیل لکھی. حضرت نے اس کے جواب میں سب اتنا فرمایا, ایک جملہ لکھا تو اسی جگہ بنا دے اور آگے آ جاؤ ادھر, اے بیٹا آگے ہو جاؤ. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں بس ادھر بیٹھو, ادھر آپ کو دیکھنا پڑے گا, ادھر ہی بیٹھو تاکہ نظر کے سامنے زاویے میں رہو نا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں سب اتنا فرمایا, معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صحبت ابرار سے محروم ہیں, اللہ والوں کی صحبت آپ کو حاصل نہیں ہے. کیونکہ جب انسان ملتا جلتا رہتا ہے اس کا عشق زندہ رہتا ہے. دیکھیے نا, ایک تاجر ہے اور مان لو کہ بازار میں آتا جاتا رہتا ہے تو اس کو بازار کا بھاؤ معلوم ہوگا, اور جو اس کے پاس بیٹھے گا اسے بھی معلوم ہوگا کہ آج ڈالر کا کیا ریٹ ہے. اور پاؤنڈ کا کیا ریٹ اور یورو کا کیا ریٹ چل رہا ہے. اور ادھر بیٹھو, ادھر سامنے, پاؤنڈ کا کیا ریٹ چل رہا ہے اس کو سب معلوم ہوگا. اور جو تاجروں سے نہ ملے گا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کو بھاؤ نہیں معلوم ہوگا. مارکیٹ کی صورتحال سے وہ بے خبر رہے گا. اسی طریقے سے یہ اللہ والے جو آخرت کی تجارت میں مصروف ہیں, خود وطن اصلی کی طرف چل رہے ہیں, اپنے دوستوں کو چلا رہے ہیں, یہ چل بھی رہے ہیں چلا بھی رہے ہیں. تو ان کے ساتھ کا بیٹھنے والا, پاس کا بیٹھنے والا, پھر اس کا عشق زندہ رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آخرت کی فکر رہتی ہے, ورنہ ماحول اور معاشرے کا اثر ہو جاتا ہے اور اس کا عشق جامد ہو جاتا ہے. اگر دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے تو یہ شخص حقیقت نماز سے محروم رہتا ہے. آہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عارف نماز پڑھتا ہے, جب کوئی اللہ والا نماز پڑھتا ہے تو فرماتے ہیں اس کا سب جسم نہیں کھڑا ہوتا, اس کی روح بھی کھڑی ہوتی ہے. جب اس کا جسم رکوع کرتا ہے اس کی روح بھی رکوع کرتی ہے, اور جب اس کا جسم سجدہ کرتا ہے اس کی روح بھی سجدہ کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والوں کے قلب میں خاصیت رکھی ہے. دنیا میں ہر چیز کی خاصیت ہے نا, ان اللہ والوں کے قلب میں خاصیت رکھی ہے کہ ان کی خاصیت اور ان کے دل کا تعلق مع اللہ پاس بیٹھنے والوں کے دلوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے. اور اس کی بڑی دیکھ لے کہ جس کے بارے میں گمان ہو کہ یہ شخص اللہ والا ہے, اس کے پاس صرف بیٹھ جائے لیکن خاموش رہے, کوئی بات نہ کرے, اور وہ بھی کچھ نہ بولے, چاہے وہ بولے یا نہ بولے, یہ خاموش رہے بیٹھنے والا. اور اس کے بعد جب وہاں سے اٹھے پھر اپنے دل کی حالت دیکھ لے کہ کی کیا ہے. چند روز یہ 10 منٹ کی یہ دوا لے لے, انشاءاللہ تعالی اگر 40 دن یہ کام کر لے تو دیکھے گا کہ دل کے کیا عالم ہوگا. جن کو دیکھنے کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, الذین اذا رو ذکر اللہ, کہ جب ان کو دیکھے اللہ یاد آ جائے. تو جن کی زیارت دیکھنے کا یہ حال ہے تو ان کے پاس بیٹھنے کا کیا حال ہوگا. اذا رو ذکر اللہ, ان کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سنتوں پر عمل کرے اور مذاکرہ کرے, علمی مذاکرہ, اس سے جو ہے علم تازہ رہتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے, ایمان پر خاتمے کے 7 مدلل نسخے. اس میں 7 باتوں کا ذکر کیا کہ جن پر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں گے. اور یاد رکھنا, ساری زندگی کی محنت, چاہے خانقاہ ہو, چاہے مدرسہ ہو, چاہے تبلیغ ہو, چاہے جہاد ہو, جتنے دین کے شعبے ہیں, سب کی محنت کا نتیجہ اور حاصل خاتمہ ایمان پر ہونا ہے. یہ ساری عبادتیں, ساری محنتیں, اس کا نتیجہ یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اسی میں سے یہ دعا جو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے واعظ محاسن اسلام میں ذکر کی, جب ہندو بر صغیر میں تقسیم ہندوستان سے قبل ہندوؤں کا انہیں ایک مشن بنایا تھا مسلمانوں کو کہ مذہب کو تبدیل کرنے کا, تو حکیم الامت تشریف لے گئے اس علاقے میں جہاں پر یہ تحریک زوروں پر تھی. حضرت کا وہاں واعظ ہوا, حضرت نے ایمان کو سمجھایا, واہ. اور پھر اسی کے اندر حضرت نے یہ فرمایا کہ اس دعا کو پڑھا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس دعا کو پڑھا کرو, یہ خاتمہ ایمان پر دلانے والی دعا ہے. اس کی کوئی, اس دعا کو کثرت سے پڑھیں, ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, اور ہمارے آئمہ حضرات پڑھتے ہی ہیں ہر نماز کے بعد, اس کو معمول بنائیں کہ یہ دعا ایمان پر دلانے, خاتمہ ایمان پر دلانے والی. یہاں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو اپنے سب سے پہلا تعارف کرایا وہ رب کا تعارف کرایا کہ الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا تعارف ہے وہ رب العالمین کا تعارف ہے. پہلا, رب العالمین, رب مانے تربیت فرمانے والا. اور اللہ تعالیٰ نے رب العالمین فرمایا تو یہ عالمین جمع ہے. میرے مرشد فرماتے کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو کائنات ہے اس میں ایک نہیں بے شمار عالم ہے. عالم پر بات یاد آئی, واہ. حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب عارفی نفر اللہ مرقدہ کا شعر حضرت سنایا کرتے تھے کہ جب کبھی وہ انگلی حضرت آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مراد, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں. ایک دفعہ وہ پر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور ادھر سے انگلی دل کی طرف کی. جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. کیا بات ہے عارفین کی, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقبہ، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں آ، یعنی میرے مرشد فرماتے تھے جس دل کو اللہ تعالی پیار سے دیکھ لیتے ہیں اس دل کی لذتوں کا اور اس دل کی بہاروں کا کیا پوچھتے ہو، اور اس دل کے قلب کا، اس قلب کے سکون اور چین کا کیا پوچھتے ہو، بے چین اور بے سکون دل اس کے پاس بیٹھ کر سکون حاصل کرتا ہے، اور اس قلب کے استغنا کا کیا پوچھتے ہو، یہی تو بات تھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دل دارم جواہر پا رہے عشق استحویلش، حضرت فرماتے تھے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ملا دہلی کی جامع مسجد سے مغل بادشاہوں کو کہ جن کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، ان کو خطاب کر کے فرمایا، ایک ملا بادشاہوں کو خطاب کر رہا ہے کہ دل ادارم، کہ ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے جواہر پا رہے عشق استحویلش، اس دل کے اندر ایک دل رکھتا ہے، اس دل میں اللہ تعالی کے عشق و محبت کا موتی ہے، کہ دارت زیر گردو میر سامانے کے من دارم، اے مغل بادشاہ اور اے عالم کے مال اور زر میں کھیلنے والوں، جاؤ سارے عالم میں اگر مجھ سے بڑھ کر کوئی امیر ہو تو جاؤ لے کر آؤ، کیونکہ تم سلطنت لاؤ گے ہم صاحب سلطنت کو دل میں رکھتے ہیں، تم مال و دولت لاؤ گے ہم مال و دولت کی بھیک دینے والے کو دل میں رکھتے ہیں، تم حسینوں کو لاؤ گے ہم خالق و حسن کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، تم سورج اور چاند کو لاؤ گے ہم سورج اور چاند کو بھیک دینے والے کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، یہ وہ چیز تھی کہ واللہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ جس وقت حضرت پر اللہ تعالی کے عشق و محبت کی مستی تاری ہوتی تھی سورج اور چاند کو للکارتے تھے، بادشاہ شاہان عالم کو، سلاطین عالم کو للکارنے والا یہ کون ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، کیا منہ کسی کا، حسن کی دنیا مجانین عالم، سلاطین عالم اور مجانین عالم، مجنوں کی جمع مجانین اور لیلائے کائنات، آپ بتائیے کیا لغتیں ہیں جس کو حضرت والا رحمت اللہ علیہ استعمال فرماتے تھے، ہمارے تو وہم و گمان سے یہ لغتیں نہیں گزری، اور للکارتے تھے، اور کیا عالم ہوتا تھا کہ آنکھوں میں آنسو، سبحان اللہ، چہرہ پہ ایک عجیب آنکھوں میں چمک اور آنسو بھی، چہرے پہ ایک سرخی ہوتی تھی، استغنا اور توازوں کا ایک عجیب امتزاج ہوتا تھا، کہ عالم سے سگنا اور اللہ تعالی کی عظمت کے سامنے دبے ہوئے، اب آپ بتائیے سگنا اور توازوں جمع کرنا آسان ہے، کہ عالم سے مستغنی ہے اور اللہ تعالی کی عظمتوں کے سامنے دبے ہوئے ہیں، کیا عجیب، کیا شخص، کیا اللہ تعالی کے عشق و محبت کا درس دے کے گیا، عالم کو حیران کر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیرا تعارف رب العالمین، عالم ہے کتنے، عالم جنات، عالم ملائکہ، عالم انسان، یہ تو حکیم الامت نے ذکر کیا، ورنہ حشرات اور کیا کیا، فضا، فضا کا عالم الگ، پھر زمین الگ، اور سمندر الگ، کیا کیا ہے، اور پھر وہ چیزیں جو ہمارے تصور سے باہر، سبحان اللہ، تو اللہ تعالی نے سب سے پہلا تعارف اپنا جو کرایا رب کا کرایا، واہ کیا ان کا کرم ہے کہ اگر اللہ تعالی اپنا تعارف حاکم کے طور پہ کراتے, مالک کے طور پہ کراتے تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا. لیکن کتنا محبت بھرا تعارف کرایا رب. اور پھر تربیت میں ہوتا کہ تربیت میں تو مشقتیں بھی ہوتی ہیں, مجاہدے بھی ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالی نے اور آسانی فرمائی, فرمایا الرحمن الرحیم. سبحان اللہ, ڈبل رحمتوں کا ذکر کیا, رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, یعنی رحمت پھر رحمت. الرحمن کا جو مرہ واحدہ تھا کافی تھا, یعنی ایک مرتبہ رحمت کا ذکر کرنا کافی تھا نا بھائی, رحمان ہے یہ ایک دفعہ ذکر کروا دیا مرہ واحدہ میں ہو گیا. لیکن مرہ واحدہ نہیں کیا بلکہ ملٹیپل لگا دیا, رحمت ہی رحمت ہے, بار بار رحم فرمانے والا. حضرت مولانا شاہ راؤ صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ اس کو یوں فرماتے تھے, بار بار رحمتیں برسانے والا. کتنا کرم. اپنے بندوں کے لیے. اور پھر تربیت, گویا کہ پتا چلا مربی جو ہے, مربی کے اندر شان رحمت ہونی چاہیے, مربی میں شان رحمت ہونی چاہیے, رحمت ہو. تاکہ مربع جو ہے وہ مربع کو بھی مزہ آ جائے کہ دیکھو میرا مربی, اس کے اندر رحمت غالب ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خیر امتی علماء ہوا, میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں. وخیر العلماء رحماء ہوا, اور علماء میں بہترین وہ ہیں جن پر شان رحمت غالب ہے. لیکن شان رحمت کے معنی یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب تصویر کھچوا لوں. ہاں بیٹا کھچوا لو, مولانا صاحب شرعی پردہ مشکل ہے, میں ایک گرل فرینڈ بنا لوں. ہاں بیٹا کوئی بات نہیں بنا لو. مولانا صاحب فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا لوں. ہاں بیٹا کوئی بات نہیں بنا لو. یہ رحمت نہیں ہے, یہ تو زحمت ہے. یعنی رحمت تو یہ تھی کہ جہنم سے بچانا. لہذا کوئی آدمی کھڈے میں گر رہا ہو اور پاگل بن رہا ہو تو اس کو اس کھڈے سے روکنا, اگرچہ اس روکنے میں اس کے کپڑے بھی پھٹ جائیں, یہ بھی رحمت ہے. لہذا بعض مرتبہ رحمت کبھی کبھی, بعض مرتبہ کبھی کبھی رحمت صورتن تکلیف دہ نظر آتی ہے. جیسے بچہ ہے اپنی حماقت اور بیوقوفی سے کھانا کھانے سے انکار کرتا ہے تو ماں اس کو کبھی تھپڑ لگاتی ہے, کھانا لائق, یہ بھی رحمت ہے. کھا ورنہ کیا تیرا باپ کھائے گا کیا. یہ بھی شان رحمت ہے. اس لیے تربیت کے لیے اللہ تعالی نے رحمت کا ذکر کیا. سبحان اللہ. باقی حلال اور حرام یہ علماء کا کام ہے بیان کرنا, کہ بتائیں گے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب اس میں کسی کو تکلیف ہو کہ کہے کوئی میں, میری گرل فرینڈ ہے تو مولانا صاحب کہیں گے یہ تو درست نہیں ہے بھائی, وہ تو نامحرم ہے. کہ مولانا صاحب آپ کو کچھ ذرا رحمت رکھنی چاہیے. تو کیا اگر رحمت تم اپنے لیے چاہتے ہو تو ایک ملہ کے لیے بھی لے آؤ. ہے نا بھائی, پھر تو ملہ کے لیے بھی لے آؤ ایک رحمت. ایک صاحب آئے کہنے لگے مجھے, خانقاہ میں نیچے بیٹھا تھا, کہیں مولانا صاحب ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے. میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, ایک میرے لیے بھی لے آؤ. اچھا, میں نے کہا لیکن پھر مفتیوں سے جا کے فتوا نہ پوچھنا کہ جو امام ٹی وی دیکھتا ہو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے, درست ہے؟ میں نے کہا فتوا پوچھو گے؟ مسکرانے لگا, کہا ہاں کہا اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے نا, جس چیز کو تم اچھا نہیں سمجھتے کہ امام دیکھے تو تم کیوں دیکھتے ہو, جو اس کے لیے حرام ہوتے تیرے لیے بھی حرام, جو تمہارے لیے جائز وہ اس کے لیے بھی جائز, مرغی کھانا تمہارے لیے جائز ملہ کے لیے حرام ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو مرغی کو تو بنایا ہی ملہ کے لیے ہے, یاد رکھنا. یہ ملہ ہی ہے جس کی وجہ سے مرغی پیدا ہوئی ہے. اس بات کی دلیل نہ مانگنا مجھ سے. تو رب العالمین, رب فرمایا تربیت, سبحان اللہ, تربیت میں مربی کو مربع سے, یعنی مربی جو تربیت فرمانے والا, مربع جس کی تربیت کی جائے, تو مربی کو مربع سے محبت ہوتی ہے اور مربع کو مربی سے محبت ہوتی ہے. اور ایک بات میرے شیخ فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ, فرماتے تھے سارے عالم میں جاؤ, آم کا مربع, سیب کا مربع, اور ایک مربع اور ہے اس کا نام ہے چونچو کا مربع, کسی مربع سے جا کر پوچھو کہ تمہارا کوئی مربی ہے. فرماتے تھے بلکہ یوں فرماتے تھے, جاؤ سیب کے مربع سے جا کر پوچھو, یا بازار جاؤ اور دکاندار سے جا کر یہ کہو کہ ایسا مربع چاہیے جس کا کوئی مربی نہ ہو, بلکہ سیب خود گرے, خود ہی پکے اور خود ہی جو ہے وہ مربع بن جائے, اور خود ہی جار میں اور برتن میں آ جائے, شیشی میں آ جائے, ایسا مربع ملے گا؟ تو فرمایا اسی طریقے سے جو لوگ مربی بن گئے ہیں لیکن مربع نہیں بنے. ایک عالم تشریف لائے تھے, فرمانے لگے مدرسہ ہے تو اپنے بچوں کی, مدرسے کے بچے اور اولاد کی تربیت کے لیے کچھ بات سکھائیے. میں نے کہا پہلا اصول یاد رکھو, تربیت ہے, پہلے حقیقت تربیت کو دیکھو, اور تربیت کی حقیقت کیا ہے کہ جو مربی بن رہا ہے پہلے وہ مربع بننا چاہیے, کیونکہ تربیت باب تفعیل ہے. ایک آدمی مربع بنا نہیں مربی کیسے بن گیا, ایک عالم متعلم بنا نہیں معلم کیسے بن گیا. ایک مولوی صاحب سے بات ہو رہی تھی, میں نے ان سے کہا فاعل بننا ہے پہلے مفعول بننا پڑے گا. ضارب بننا ہے مضروب بننا پڑے گا, مارنا ہے پہلے مروانی پڑے گی. تو تربیت بھی یہی ہے کہ مربی بننا, ہر آدمی کو مربی بننے کا شوق اور مربع بنانے, بیٹا بنانے باپ بننا چاہتا ہے, اور یہی حال ہے آج کل کے لوگوں کا کہ سب کو بڑا بننے کا شوق ہے, چھوٹا بنے, چھوٹا بن جائے اللہ تعالیٰ چاہیں گے خود بڑا بنا دیں گے. لیکن میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بڑا بننے کا شوق مت رکھو, بڑا بننے کا شوق مت رکھو, فرماتے مٹ کے رہو, جیسے اللہ رکھے ویسے رہو, اور جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ رکھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. یہ سنا ہے نا جناب, جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے, اور اس پر میرے شیخ نے اضافہ کیا, اور جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے. اور یہ اس حدیث شریف کا ترجمہ ہے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. لا مانع, لا نفی جنس کا ہے, کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ منع فرما دے, جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے, لما آتا, جس کو دینا چاہے, تو لا مانع, کوئی مانع نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا نفی جنس کا ہے. سارا عالم مل کر چاہے کہ اس کو نہ عزت ملے نہ اس کو جو ہے یہ نعمت ملے، لیکن یہاں تک کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ والا نہ بنوں، لیکن جس کو اللہ تعالی بنانا چاہے وہ بن کے رہے گا. اور ولا معطی لما منع آتا، جس کو منع کر دے منع فرما دے اور وہ چاہے کہ میں بڑا بن جاؤں، بڑا بننے کا شوق ہے نا. حضرت فرماتے تھے عزت اسی میں چھوٹے بن جاؤ، اللہ چاہیں گے تو بڑا بھی بنا دیں گے، اور جب وہ بڑا بنائیں گے پھر وہ حفاظت بھی فرمائیں گے. اس لیے شہرت کے چکر میں نہ جائے، شہرت کو چھوڑے، مشہور بننے کی فکر نہ کرے، مقبول بننے کی فکر کرے، قبول ہو جائے. شہرت کو چھوڑے، یہ کسی کام کی نہیں ہے. کام بنے گا مقبولیت سے، قبولیت سے. ساری دنیا نہ جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، ایک سن سے مدینہ شریف سے دور بستی ربضہ میں میرے شیخ اور مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدر صاحب دعوت برکاتہم، میرے مرشد ثانی فرماتے ہیں، حضرت اکثر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سناتے ہیں کہ ربضہ وہ بستی مدینہ شریف سے دور، جب انتقال کا وقت آیا تو فرمایا اپنی گھر والی سے، فرمایا کہ دیکھو یہ بکری ہے، اس کو ذبح کرو اور کھانا تیار کرنا، مجھے کفن پہنانا، غسل کرنا، کفن پہنانا. کہا کس لیے؟ پوچھا. گھر والی رونے لگی کہ آپ کے جنازہ کون پڑے گا، تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. فرمایا کہ اس میں ہم چار صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ہوا ہے کہ جس کا انتقال ویرانے میں ہوگا اور صحابہ کی ایک جماعت ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے گی، لہذا تم کھانا تیار کرو اور میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا. اور فرمایا کہ ان تین صحابہ کا انتقال ہو گیا کسی نہ کسی علاقے میں، اب میں ایک اکیلا بچاؤں، لہذا ضرور میرا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کی جماعت آئی ہے. ادھر ان تک انتقال ہوا، گھر والی نے تجہیز و تکفین کی، اس کے بعد غسل دے کر کفن پہنایا اور سڑک کے گرد جو رستہ گزرتا تھا مدینہ شریف کو، کہ اب یہ تو زمانہ نہیں ہے، حج کا زمانہ نہیں، عمرے کا زمانہ نہیں کہ کوئی گزرے. اچانک دھول اٹھی ہوئی دیکھی، غبار دیکھا، اور یہ علامت ہوتی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے. جب وہ قافلہ ظاہر ہوا تو اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لا رہے تھے. جب دیکھا ایک عورت کھڑی ہے تو ما حاضر پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تب آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ابو ذر ہیں، بس یہ سننا تھا کہ ان کی زبان سے اللہ اکبر نکلا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے لپٹ کے رونے لگے اور فرمایا کہ صدق اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ انت تموت وحدہ وتبعث وحدہ، کہ تم اکیلے انتقال کرو گے، اکیلے اٹھائے جاؤ گے. صحابہ کی پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے بھائی نے سلام کہا تھا اور کہا تھا دعوت کی آپ کے لیے، آپ کے بھائی نے دعوت کا انتظام کیا ہے. اب اس شخص کو دیکھیے اکیلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مقبولیت کیا رکھی، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت کیا رکھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر، سید الملائکہ ادھر، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت ابو ذر گزرے اور حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا، ہذا ابو ذر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، آسمانوں کے رہنے والے، ان کو کیسے جانتے ہو؟ تو کیا فرمایا، ہوا اشہر عندنا، یعنی عندنا فی السماء من شہرت عندکم فی الارض، زمین والے ان کو کہاں جانتے ہیں، آسمان والوں میں ان کی شہرت زمین والوں سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس شاگرد کی اس مقبولیت پر کیا خوشی ہوئی، کیا عالم ہوا. فرمایا بمالا نالا ہادی الفضیلہ، یہ فضیلت ان کو ملی کیسے؟ فرمایا دو وجہ سے، سبحان اللہ، اور ایک وجہ وہی کہ لصغری فی نفسی. سبحان اللہ، یہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور یہ فی نفسی ہے، اپنے اندر، یعنی اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں. اس کا عمل بتائے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، میرے دادا شیخ، میرے شیخ کے شیخ ہیں، فرماتے تھے کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا کہ میں یوں ہوں میں وہ ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہ کچھ نہ ہونا یہ اللہ تعالی کو پسند ہے. بندے کی ادا ہمارے رب کو بہت پسند ہے، اور تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے. اس لیے شیخ کا جو پہلا سبق ہوتا ہے، شیخ جس بات پر محنت کرتا ہے وہ یہ کہ مرید کے اندر فنائیت پیدا ہو. وہ اس بات کی فکر کرتا ہے، کیونکہ بات یہ باقی کام بعد میں ہے، پہلی محنت تو کسان کی ہوتی ہے کہ بیج کو زمین میں داخل کر دے، پھر تو کھاد اور پانی دینا تو بات کا کام ہے، پھر تو سارا کام خود ہوگا. وہ اس بات پر محنت کرتا ہے کہ اس کو فنائیت اس کے اندر پیدا ہو، اس کو میں مٹاؤں، کیونکہ جب وہ مٹ جاتا ہے تو مٹھاس خود پیدا ہو جاتی ہے. ساری محنت اسی بات پر ہوتی ہے، شیخ مٹانے کی فکر کرتا ہے. خواجہ صاحب، خواجہ حسن مرزوب رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے، جو کہ اپنے ضلع کا، پورے ڈسٹرکٹ کا ایک بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا. خواجہ صاحب سی ایس ایس پاس کیے ہوئے ڈپٹی کلیکٹر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنے کو ایسا مٹایا کہ عرض یہی کی بات کہ نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں، مجھے خلافت کرنی چاہیے، مجھے لمبے لمبے وہ جبے اور یہ سب نہیں چاہیے، کیا چیز چاہیے؟ نہیں کچھ اور خواہش کہ آپ مجھے مسند پر بٹھائیں، یہ نہیں، نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے، مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. کیا تمنا کی، کیا درخواست پیش کی. لہذا حکیم الامت نے اب تربیت کی، وہ عالم ہوا، وہ عالم، وہ تربیت فرمائی، اور خواجہ صاحب نے اپنے کو ایسا مٹایا، ایسا مٹایا کہ بڑے بڑے علماء نے خواجہ صاحب کو اپنا شیخ بنایا، جبکہ خواجہ صاحب عالم نہیں تھے. میرے شیخ کہ جو شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الوقت صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے بھی خواجہ صاحب کو اپنا شیخ بنایا حکیم الامت کے انتقال کے بعد. بلکہ حضرت کی حیات میں خواجہ صاحب سے پوچھا، حضرت والا مولانا شاہ ابرار الوقت صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ، جن کو حضرت حکیم الامت نے 21 برس کی عمر میں خلافت دی تھی، 21 برس کی عمر میں، اور اس زمانے میں عالم یہ تھا حضرت مولانا شاہ ابرار الوقت صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہ کوئی بات حکیم الامت کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے، ایک ایک چیز پوچھ پوچھ کے کرتے تھے. ایسا اپنے کو مٹایا تو حضرت حکیم الامت کی حیات میں فرمایا، عرض کیا کہ حضرت میں نے خواجہ صاحب کو اپنا شیخ بنایا، شیخ کو دیکھیے. حکیم الامت نے فرمایا خوب انتخاب ہے، یعنی شیخ جس کے بارے میں فرما دے، فرمائے نہیں تم عالم ہو، تم نے کس غیر عالم کو شیخ بنایا، بلکہ حکیم الامت نے فرمایا خوب انتخاب ہے. مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، جن کا علم علماء جانتے ہیں، عربی اردو فارسی میں فی البدی اشعار فرماتے تھے. اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکات ملالیہ کی جو سند ہے, جو ایک سند جو حضرت کی 17 واسطوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے, اس میں حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ہیں, ان سے اجازت لی. اور اس وقت حضرت کی عمر, مفتی جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر 95 برس تھی. حضرت فرماتے جب مجھے اجازت دی, اور ان کو اجازت حضرت سہارنپوری سے, اور یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف بھی نہیں جاتی, وہیں سے پھر عرب کے علماء کی طرف سے. اتنی عالی سند. تو مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, بلکہ میرے مرشد نے فرمایا کہ عالم یہ تھا کہ اعظم گڑھ میں حکیم الامت کے خلفاء حضرت پھولپوری, حضرت ہردوئی, حضرت معاشا رسول اللہ صاحب, حضرت مولانا برار الحق صاحب, حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب, یہ 5 خلفاء موجود تھے رحمت اللہ علیہ مجمعین. 5 خلفاء موجود تھے حکیم الامت کے, اور چھٹے خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمت اللہ علیہ. فرماتے یہ 5 علماء, یہ 4 خلفاء عالم تھے. حضرت معاشا رسول اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, معمولی آدمی نہیں تھے. حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ 16 اسباق روزانہ پڑھاتے تھے, سب موقوف علیہ سے اوپر کے. حضرت معاشا صاحب رحمت اللہ علیہ, فرمایا عالم یہ تھا کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمت اللہ علیہ ناطق تھے, یعنی وہ گفتگو فرما رہے تھے اور یہ حضرات سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ایسا عالم آدم گڑھ کے اندر فرمائی یہ بات, کیا بات تھی. نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. غوری خاندان کے تھے, کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, ڈپٹی کلیکٹر, کیا دماغ ہوتا ہے. لیکن مٹنے کی برکت ہوئی, کیا نتیجہ نکلا, سبحان اللہ. میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھو, چائے میں شکر ڈالتے ہیں, چینی ڈالتے ہیں, اب وہ شکر خود نہیں گھلتی, اس کو گھلانے کے لیے کسی آلائے کار کی ضرورت ہے. اب غیر سے یہ مدد لی جائے گی. اب فرمایا حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب ہردوئی فرماتے ہیں موم بتی سے نہیں گھلے گی, یا کبوتر کے پر سے نہیں گھلے گی, اس کے لیے کیا چاہیے, اسٹیل کا چمچہ جو کڑکڑ کڑکڑ کھٹکھٹ کھٹکھٹ کھٹ کرے گا. اور پھر کیا کرتے ہیں, چمچہ چائے ہلائی, پھر چمچے کو یوں مار کے دیکھتے ہیں پیالی کے اندر کہ چینی گھلی کہ نہیں گھلی. کبھی ایسے چمچے کو اٹھاتے ہیں چائے کے اندر ڈال کے اور اس کو چائے پھینکتے تو دیکھتے چینی اس میں موجود ہوتی ہے, کہا اس کا مطلب ابھی مٹی نہیں ہے. اور جب تک وہ شکر مٹتی نہیں ہے چائے میٹھی نہیں ہوتی. اور جب شکر مٹ جاتی ہے اپنا وجود تو فنا کر دیتی ہے, لیکن شکر وہ شکر اپنا وجود کو فنا کر دیتی ہے, لیکن سبحان اللہ چائے کو میٹھا کر دیتی ہے. فرمایا اسی طریقے سے جو لوگ اللہ والوں سے رابطہ کر کے اپنے کو مٹانا, ان کی سے مشورہ کرنا, اپنی رائے کو فنا کرنا سیکھتے ہیں, ان کی بات پر عمل کرتے ہیں پوچھ پوچھ کے, نتیجہ کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ان کی بندگی ایسی میٹھی ہوتی ہے کہ ان کے بندگی کا تو کیا مزہ ہوگا, ان کی عبادت کے تو کیا مزہ ہوگا, ان کے پاس بیٹھنے والے بھی اس حلاوت اور مٹھاس سے استفادہ حاصل کرتے اور فائدہ اٹھاتے. فرمایا یہی چیز ہے. حضرت نے فرمایا, دیکھیں ایک مثال سمجھایا, فرمایا کہ ایک کسان کچھ گندم کے دانے رکھے ہوئے تھے. کسان نے گندم کے دانوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں ایسے ہی پڑے ہو, آؤ میرے ساتھ چلو تو ہم کچھ کام کریں. جس سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے. تو گندم کے دانوں نے پوچھا کہ کیا کریں گے آپ؟ کہا میں تمہیں لے جاؤں گا, زمین پہ ہل چلاؤں گا, ہل چلانے کے بعد تم کو زمین میں دفن کر دوں گا, تمہارے اوپر کھاد ڈالوں گا اور پانی ڈالتا رہوں گا, تھوڑی دیر بعد تم ایک دانے سے 20-20 دانے پیدا ہوں گے. تو کچھ دانوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, ایک تو میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کروں, بندہ ہو کر بندے کی غلامی کرے, بندہ ہو کر بندے کے بندے بن جائے, یہ ہمیں منظور نہیں ہے بھائی. اور پھر دوسرا, زمین میں دفن کریں گے تو ہمارا تو دم گھٹ جائے گا, وہاں تو آکسیجن بھی نہیں ہوگی. اور تو اس نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو ورنہ یہ ہوگا کہ مرغی آئے گی کٹ 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 کرتی ہوئی اور تمہیں کھا لے گی, تھوڑی دیر بعد بیٹ کرے گی, استنجا ہوگا اور ختم, تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. اگر تم ساتھ چلو تو تمہارے ایک دانے سے کتنے دانے پیدا ہو جائیں گے, اور یہ تمہارا چلنا دانا ہونے کی علامت بھی ہوگی کہ تم دانا ہو, نادا نہیں ہو. کچھ دانوں نے بات مان لی, ان کا اچھا بھائی لے چلو, ہماری زندگی تو ختم ہونی ہے, چلو کسی کام میں آ جائے. وہ چلے گئے ساتھ میں, اور جو دانے جنہوں نے بات نہ مانی, تھوڑی دیر پہ مرغا بہت ساری مرغیوں کو لے کے آیا, اور وہ دانے کٹ 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 کرتے ہوئے دانے کو کھایا, اور جناب سو جو سارے باقی بقیہ دانے رہ گئے تھے وہ نادا, وہ سب ان کا وجود بھی ختم. ادھر وہ دانے کسان لے کر گیا, زمین پہ ہل چلایا, ہل چلانے کے بعد اس نے دانا زمین میں دفن کر دیا, اب اس پر کھاد ڈالا, پانی دینا شروع ہوا. نتیجہ یہ نکلا, تھوڑے دن گزرے کہ وہ جو دانا تھا کومپل بن کے پھوٹا, وہ پھٹا, اور کھاد اور پانی نے اس کے اندر اتنی قوت پیدا کر دی کہ وہ معمولی سا دانا زمین کی قوت اور دانے کی قوت کا ذرا تناسب نکالے, ریشیو نکالے, کہ کوئی تناسب اور ریشیو ہے, کہاں زمین کی قوت اور کہاں دانا, ایک چھوٹا سا دانا اس کی قوت, لیکن وہ دانا اس کی قوت اتنی زیادہ, اس کھاد اور پانی نے, اس کسان کی محنت نے اس کے اندر اتنی قوت پیدا کی کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر نکلا, اور ایک دانے سے وہ ایسے گندم کھڑی ہو گئی, ایک دانے سے کتنے دانے پیدا ہو گئے. صحیح ہے نا جناب؟ آہ, میرے مرشد اور میرے شیخ فرماتے ہیں کسی اللہ والے کے حوالے اپنے کو کر دو, اس کی بات مانو, اور دو کام کرو, ایک تو یہ کہ اپنی حرام خواہشات کو دباؤ, گناہ کی خواہش جو ہے اس کو دباؤ, یہ کھاد کا کام دے گی. حرام خواہشات کو دباؤ, یہ کھاد کا کام دے گی. مثلا کسی عورت کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے, ابھی حرام خواہش ہے, حلال خواہش پہ عمل کرنے کی اجازت ہے. ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ چلو میں وائٹ کڑھائی کھاؤں, کل 400 روپے جمع کر کے گرین کڑھائی کھائی تھی, آج میں وائٹ کڑھائی کھاؤں, شریعت سے پوچھا, منع نہیں ہے, کھاؤ بھائی. اور اگر ٹی وی دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے, اجازت نہیں ہے. اور کسی ملا کا ٹی وی پر آنا اس کے اجازت ملنے کی دلیل نہیں ہے, یاد رکھیے گا. تصویر حرام ہے, حرام ہے اور حرام ہے. کسی عورت کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے, دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ذرا جاؤں, ذرا کہیں گھومنے جاؤں اور کسی کو دیکھوں, تاک اینڈ جھانک کروں، شریعت کی اجازت نہیں ہے. خواہش پیدا ہوئی کہ میں گناہ کروں، لیکن اس خواہش کو اس نے دبایا. یہ جو دبانے سے، یہ جو خواہش جب دبتی ہے نا، یہی کھاد کا کام دیتی ہے. اس لیے وہ جو شیخ کی صحبت سے وہ جو نور پیدا ہوتا ہے، شیخ کے صحبت سے قلب میں، شیخ اپنی توجہات سے، اپنی مجلسوں سے قلب میں اللہ کی محبت کا بیج ڈالتا ہے. اب یہ کھاد اس پہ ڈالی اور کچھ اللہ اللہ بتا دیا کہ چلو بھائی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لو، محبت سے اللہ کا نام لے لو، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لو، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لو. اب یہ ذکر اللہ کا پانی ڈال رہا ہے اس پہ. تو کھاد، حرام خواہشات پہ عمل نہ کرنے کا کھاد اور ذکر اللہ کا پانی، یہ اور اس کسان کی نگرانی، یہ سب زیر نگرانی ہونا چاہیے، انڈر سپرویژن. اس شیخ کی جو زیر نگرانی اور سپرویژن میں جو کام ہو رہا ہے، وہ سپروائزر ہے. تو وہ جو کھاد اور پانی ڈال رہا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اس کے قلب میں ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سارے عالم کا، وہ پورے عالم کو للکارتا ہے. کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس ہے بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں. اور سارے عالم میں جاتا ہے، اگرچہ کتنا ہی گناہوں کا عالم ہو، ننگے دنیا کا عالم ہو، کہ یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا، جنوب مشرق شمال اور مغرب، جہاں جائے وہ اس کا یہ عالم ہوتا ہے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگے محفل دیکھ لیتے ہیں، اس کا یہ عالم ہوتا ہے. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے. سارے عالم میں پھر وہ کسی سے مروب نہیں ہوتا کہ اگر میں داڑھی رکھوں گا اور شلوار ٹخنے سے اوپر کروں گا اور ٹوپی پہن کے جاؤں گا تو یہ یورپ اور امریکہ والے کیا کہیں گے، اور یہ مسائٹر کیا بولیں گے کہ یہ مسٹر کہاں سے آ گیا. جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ والوں کا خادم ہوتا ہے، اس خادم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اس کے قلب کو وہ قوت عطا فرماتے ہیں کہ سارے عالم میں ویسے ہی جاتا ہے، اپنی داڑھی اور ٹوپی کو لہراتا ہوا، کرتا شلوار کو لہراتا ہوا، شلوار ٹخنے سے اوپر کر کے، چاہے یورپ ہو، چاہے جنوبی افریقہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، سارے عالم کوئی ہو، وہ اسی طرح جاتا ہے، نگاہ نیچی کرتے ہوئے گزر جاتا ہے. اور پھر اس ایک دانے سے سب، جب کوئی میرے شیخ فرماتے تھے، جب کوئی ایک اللہ والا بنتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، کتنے لوگ اس کی صحبت سے اللہ والے بنتے ہیں، وہ درس محبت سیکھتے ہیں، جو اس کی تربیت میں آتے ہیں یہ بات ان کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے. کتنے لوگوں کے چہرے پر داڑھی سج جاتی ہے، ان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں. کہا ہاں یہ تو بری بات ہے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنا، وہ بھی نظر نیچی کرتے ہیں. اور واللہ جو لوگ نظر ڈال رہے ہیں، کیا چین مل رہا ہے ان کو، گناہوں میں کیا چین مل رہا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے قرآن پاک سر پہ رکھ کر پوچھو اس مسلمان سے کہ تمہیں کیا ملا گناہ کر کے، اور فرماتے ہیں کہ جو تقوا سے رہ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، ان کے سر پر قرآن پاک نہ رکھو، ان کے پاس بیٹھ کر دیکھ لو، ان سے مت پوچھو تمہیں کیا ملا، ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ تمہیں ان کے پاس بیٹھنے سے کیا ملا، کہ اتنا سکون، اتنا چین. تو جس کے پاس بیٹھنے سے سکون اور چین مل رہا ہے، تو اس کے سکون اور چین کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ، یہ ہے تربیت. یہ کیا ہے؟ تربیت. اس لیے خانقاہ تربیت گاہ کا نام ہے، جہاں تربیت دی جاتی ہے. کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی تربیت دی جاتی ہے، جس میں شیخ مربی ہوتا ہے. اس لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہونا، سلسلے میں داخل ہونا بڑی برکت کی چیز ہے، یاد رکھنا. کیونکہ وہ اللہ والا کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہے، اس کا ہاتھ وہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں، اس طرح یہ سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے جا کر ملتا ہے. پھر وہ علاج کرائے, صحبتوں میں رہے. میرے پیارے دوستوں, کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ والا نہ بنے گا؟ ہاں, بد پرہیزی کرے گا. مثلا شیخ نے کہا نظر کی حفاظت کرو, اپنے غصے کو ضبط کرو, اپنی زبان کو بند رکھو. اب یہ زبان سے کڑکڑ کڑکڑ کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نور سارا ضائع ہو جائے گا. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ ربنا, اللہ تعالی نے سکھایا ربنا, اے ہمارے ربا. سبحان اللہ, کیا پیارا انداز ہے کہ کس سے مانگ رہے ہو؟ ربا سے. ربنا, ہمارے ربا. لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے. کیونکہ دل ہے, یہ تو دل ہے. اگر ملا بھی بن جائے گا پھر بھی دل چاہے گا اس کا گناہ کرنے کو. یہ تھوڑی ہے کہ صاحب دل ہی نہ چاہے. مولانا صاحب کو ایسا وظیفہ دے دو کہ گناہ کرنے کو دل ہی نہ چاہے, بس ہمیں حسین اور کھمبا ایک جیسا لگے, کہ دل ہی نہ چاہے, بس کھمبا کو دیکھا حسین کو دیکھا ایک برابر ہے. ارے میاں, یہ ہجڑا بننے کا شوق اچھا نہیں ہے. کمال عشق و محبت یہ ہے کہ گناہ کے تقاضے ہوں, گناہ کے تقاضے زور پر ہوں, اور اللہ کی محبت کے بند باندھ دے اس پہ, اللہ تعالی کے عظمت اور خوف کا بند باندھ دے. اسی سے وہ جو دل پر جھٹکا لگتا ہے, میرے مرشد فرماتے ہیں پانی بند بنایا جاتا ہے, پانی کو جھٹکا دیا جاتا ہے, اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے. فرماتے ہیں جب دل پر جھٹکا لگتا ہے, اللہ تعالی کی عظمت اور خوف کا جب بند باندھ آ جاتا ہے, اس سے دل پر جھٹکا لگتا ہے, اس سے تجلی پیدا ہوتی ہے. فرمایا ہے, یہ کیا بات ہے کہ صاحب دل ہی نہ چاہے؟ اگر دل ہی نہ چاہے تو اس کے لیے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کافور کی گولی ٹھنڈی ہوتی ہے, ٹھنڈی, اور کھانے والے کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے. جتنے تقاضے ہیں وہ سری نہ اٹھائیں گے, لیکن یہ مطلوب نہیں ہے. آہ, کیا پیارا شعر یاد آیا, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سناتے تھے, کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے. خواہشات پیدا ہو رہی ہے, اس کو مار رہے ہیں, پھر جی رہے ہیں, پھر مار رہے ہیں, پھر خواہش پیدا ہوئی, اس کو مارا, پھر جی گئے. ہر وقت وہ جو لالٹین کی جو بتی ہے, چراغ کی جو لو ہے, اس کو تیز کرنے کے لیے ہر وقت اس پر گلایا, پھر کینچی سے کاٹا, پھر گلایا, پھر کاٹا. بار بار یہ تقاضے پیدا ہو رہے ہیں, بار بار اس کو اللہ کی محبت کی کینچی اور عظمت اور خوف کی کینچی سے کاٹ رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ جس وقت لالٹین کی بتی کو کاٹا جاتا ہے نا, تو روشنی جو پہلے کم ہو جاتی ہے وہ اور تیز ہو جاتی ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ خواہشات کے, یہ جو خواہشات کے تقاضے ہیں نا, اور یہ خواہشات ہیں, اس کو کاٹو. فرماتے اس سے اللہ کی محبت کے ایمان کی روشنی تیز ہو جائے گی. ایمان کی روشنی تیز ہو جائے گی. سبحان اللہ. اس لیے کیا فرمایا, کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا. کہ صاحب ایک ہی مرتبہ بس جاؤ اور مر جاؤ بس. افسوس اس راز سے واقف نہیں. ہائے پروانے, پروانہ تو ایک جگہ گیا شمع پہ جا کر قربان ہو گیا, ختم. اور عاشق کیا ہے, ہر وقت اپنی خواہشات کو ذبح کر رہا ہے, ہر وقت اپنی حرام خواہشات کو ذبح کر رہا ہے, اور ذبح کر کے اللہ تعالی سے حیات نو پا رہا ہے. اس کی حیات کا کیا عالم ہے, اس کی زندگی کا کیا عالم ہے جو اللہ پر فدا ہو رہی ہے. بس یہی در سے عشق و محبت سیکھے اللہ والوں سے, اللہ اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کرتے. کیونکہ زندگی تھوڑے دن کی ہے, کچھ پتا نہیں ہے, ایک جھٹکا لگے گا قبر میں اتر جائیں گے, بال سفید ہونا شروع ہو گئے, بس کوئی جھٹکا آئے گا قبر میں لٹا دے گا. ایسا ہی ہے نا, کچھ پتا نہیں ہے کب جائیں گے. اور آج کل تو خصوصاً حالات کیسے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے, عافیت بھی عطا فرمائے, ناگہانی مصیبت سے اللہ بچائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی زندگی اور فرما برداری کی موت نصیب فرمائے. واخر تو عرض کر رہا تھا کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ ہمیں آپ نے ہدایت دی, نیک رستہ دیا, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہمیں وہ خاص رحمت جو ہمیں آپ کا بنا کے رکھے وہ اپنے پاس سے دے دیجئے. انک انت الوہاب, کہ آپ تو بہت ہبہ فرمانے والے. اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. یہ دعا خاتمہ ایمان پر دلانے والی ہے, یہ دعا خاتمہ ایمان پر دلانے والی ہے, اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله اپنا کرم و فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. ہمارے ایمان پر یا اللہ تعالی جو گناہوں کی نفسائن خواہشات کی گرد جمی ہوئی ہے, اللہ اپنے کرم سے استغفار و توبہ کی توفیق عطا فرما کر اس گرد اور غلاظت اور گندگی کو ہمارے ایمان سے پھل سے یا اللہ دور فرما دیجئے, اور ہمارے ایمان کے موتیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, تقوی والی زندگی عطا فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما. یا اللہ توفیقات سے ہماری مدد فرما, استعانت فرما, اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ اپنے فرما بردار والی زندگی عطا فرما, رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے, شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہم میں سے جس کی جو مشکلات ہیں اس کو آسان فرما, جائز ضروریات کو پورا فرما, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما بردار فرما. اور یا اللہ جو بات عرض کی گئی اس پر مجھ کو بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے راستے میں مضبوط فرما دیجئے, تقوی والے حیات عطا فرما دیجئے, محبت بھرا دل عطا فرما دیجئے. اور جس اللہ والے کی صحبت سے ہماری اصلاح مقدر میں ہے, تزکیہ مقدر میں ہے, اس کے تعلق اس کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما, اور اس محبت کو ہماری دینی ترقی اور ہماری اصلاحی ترقی اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. اپنے کرم کے صدقے میں تمام گزارشات کو قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے.